बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے, اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرمائیں گے. اس پروگرام کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے, جس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے پیش کیا جائے گا, اور ایرانی فن تعمیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں, اور جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں, جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں. اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, اور جو عقل سے محروم رہ گیا وہ تمام چیزوں سے محروم رہ جائے گا. تو سامعین لیجیے, اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طٰہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. پاکستان اور اس کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان پر رد عمل. بیان بے بنیاد ہے, واپس لیا جائے, پاکستانی رہنماؤں کا مطالبہ. ایرانی قوم کی طاقت و قوت کا سرچشمہ اس کا ثقافتی تشخص ہے, اسی لیے اس کو ثقافتی یلغار کا سامنا ہے. تہران میں ثقافتی کانفرنس سے صدر ایران کا خطاب. غاصب حسین حکومت کے وحشیانہ جرائم کا ایسا جواب دیا جائے کہ اس کے لیے درس عبرت بن جائے. فلسطینی عوام سے مزاحمتی تنظیموں کی اپیل. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. امریکی صدر نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بے قاعدہ قرار دے دیا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈیموکریٹک کانگریشنل کمپین کمیٹی میں تقریر کے دوران روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان پر ایک بار پھر عدم اعتماد کا اظہار کیا. امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے. امریکی صدر نے مزید کہا کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کے پاکستان سے متعلق دیے گئے ریمارکس پر پاکستان کی وزارت خارجہ کے سینئر افسر نے کہا ہے کہ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ صدر بائیڈن نے غیر ضروری ریمارکس کس تناظر میں دیے ہیں. دوسری جانب سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ چند دن پہلے سعودی عرب کے بارے میں ہرزہ سرائی کی اور اب پاکستان پر غیر ذمہ دارانہ بیان دیا گیا, جس سے بیان یوں لگتا ہے کہ صدر بائیڈن امریکی عوام میں گرتی ہوئی ساکھ سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے. فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ صدر بائیڈن پاکستان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات فوراً واپس لیں. ہماری موجودہ لیڈرشپ کمزور ہو سکتی ہے لیکن عوام کمزور نہیں. وزیر توانائی خرم دستگیر نے پریس کانفرنس میں امریکی صدر جو بائیڈن کے پاکستانی جوہری پروگرام سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کا بیان بے بنیاد ہے. امریکی صدر کا پاکستان سے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار بالکل غلط ہے. پاکستان کا جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بالکل محفوظ ہے. خرم دستگیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے پروٹیکشن کی انٹرنیشنل تنظیمیں درجنوں بار تصدیق کر چکی ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں اور عوام کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کا نہ دوست تھا اور نہ ہی دوست ہو سکتا ہے، اس لیے کہ امریکہ کو اپنے مفادات عزیز ہیں، اور جب بھی امریکہ کو خطے میں پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے وہ پاکستان کو اپنا دوست کہتا ہے، اور جب اس کے مفادات پورے ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو کنارے لگا لیتا ہے۔ اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے تو بارہا واضح لفظوں میں کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو اپنا دوست نہیں بلکہ غلام سمجھتا ہے، اور ہمیں اب امریکہ کے ساتھ اپنی راہیں جدا کر لینی چاہیے۔ عالمی بینک نے مختلف مشکلات سے نمٹنے میں تعاون کی یقین دہانی کے ساتھ ہی پاکستان سے بعض مخصوص اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق عالمی بینک نے حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق عالمی بینک نے صحت، خوراک اور رہائش سمیت مختلف مسائل سے نمٹنے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے، لیکن بعض مخصوص اصلاحات پر بھی زور دیا ہے۔ عالمی بینک کے صدر نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ معیشت کی بہتری کے لیے مخصوص اصلاحات کا نفاذ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی بینک کی مجوزہ اصلاحات بقول ان کے پاکستان میں پائیدار ترقی کی بنیاد بنیں گی اور ان سے ملک کی معیشت مستحکم ہوگی۔ عالمی بینک کے صدر نے کہا ہے کہ اس ادارے کی مجوزہ اصلاحات دراصل ایسی قابل عمل پالیسیاں ہیں جو اس ملک میں معاشی استحکام لائیں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ منڈی میں اعتماد بحال کرنے کے لیے قابل عمل اقتصادی پالیسیاں ضروری ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے ثقافتی تشخص کو ایرانی قوم کا سرچشمہ اقتدار قرار دیا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے ملک کے ثقافتی ڈھانچے کی انقلابی تعمیر نو کی منطق سے متعلق تشکیل پانے والے قومی اجلاس میں کہا ہے کہ ثقافتی یلغار کا مسئلہ کوئی آج کا نہیں ہے اور یہ مسئلہ ہمیشہ پایا جاتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ثقافتی تشخص ایرانی قوم کا سرچشمہ اقتدار ہے اور ایران بذات خود اپنی ثقافت کا حامل ہے، جہاں اس کی ثقافتی پیش رفت بھی جاری ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ سائبر جنگ کے طوفان میں مستحکم ثقافتی بنیادوں کے حامل ملک کو ہی کوئی نہیں ہلا پاتا، اور اگر بنیادیں مستحکم اور ان کی حفاظت کی جائے تو اسے الیکٹرانک ترقی سے بھی تشویش میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ روز کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آتا رہتا ہے اور تشویش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب قومی تشخص کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ملک کے ثقافتی ڈھانچے کی انقلابی تعمیر نو کی منطق سے متعلق قومی اجلاس ہفتے کو ایران کے قومی ریڈیو ٹی وی کے بین الاقوامی کانفرنس ہال میں تشکیل پایا ہے۔ ایران کے خصوصی سیکورٹی فورس کے کمانڈر نے بتایا کہ حالیہ بلوہ کرنے والے عناصر عام لوگ نہیں تھے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے خصوصی سیکورٹی فورس کے کمانڈر جنرل حسن کرمی نے کہا ہے کہ حالیہ بلوہ کرنے والے عناصر عام افراد نہیں تھے بلکہ وہ تربیت یافتہ شرپسند تھے جو تین اور یا چار افراد کے گروپ میں ہتھیاروں سے لیس ہو کر موٹر سائیکلوں پر ظاہر ہوتے تھے اور تخریبی کارروائیاں انجام دیتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان تربیت یافتہ بلوائیوں کے پاس پٹرول اور دستی بموں سمیت انواع اقسام کے اسلحے ہوتے تھے جن کا وہ استعمال بھی کرتے تھے۔ انہوں نے اسی طرح کہا کہ ہفتہ پولیس کے دوران سیکورٹی کے خصوصی دستوں نے سڑکوں اور عام راستوں پر جا کر اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے ثابت کر دیا کہ وہ کس طرح سے لوگوں میں امن کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی اہلکار عوام کے خادم کی حیثیت سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے بھی جمعے کو روز بتایا کہ بعض فتنہ پرور عناصر بیرون ملک تربیت حاصل کیے ہوئے تھے اور بعض شرپسندوں کے اکاؤنٹ میں مسلسل بیرون ملک سے پیسے بھی پہنچ رہے تھے۔ ایران میں مہسا امینی کی موت کے بہانے ایرانی قوم کے دشمن بیرونی طاقتوں نے کھلی مداخلت کرتے ہوئے اپنے زرخرید عناصر کے ذریعے ایران میں بلوا اور بدامنی پھیلانے کی بھرپور کوشش کی۔ ان کے ذرائع ابلاغ عامہ نے بھی ایران کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا مہم چلائی۔ غزہ میں فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کے مشترکہ آپریشنل روم نے بیت المقدس، غرب اردن اور سن 48 کے مقبوضہ علاقوں کے فلسطینیوں سے اپیل کیا کہ وہ صہیونیوں کے جرائم کا منہ توڑ جواب دیں۔ العربی الجدید کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کے مشترکہ آپریشنل روم نے بیت المقدس، غرب اردن اور سن 48 کے مقبوضہ علاقوں کے فلسطینیوں سے اپیل کیا کہ وہ صہیونیوں کے جرائم کا غاصب صہیونی حکومت کو ایسا جواب دیں کہ وہ اس کے لیے درس عبرت بن جائے۔ غزہ میں فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کے مشترکہ آپریشنل روم کے ایک ترجمان نے پریس کانفرنس میں اس بارے میں کہا کہ غزہ میں فلسطین کی تحریک مزاحمت بیت المقدس، مسجد الاقصی اور مقدس مقامات کے دفاع کے لیے ایک مستحکم قلعہ اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہے، اور وہ فلسطینی شہدا کے خون اور فلسطینی قیدیوں سے وفاداری کرتی رہے گی۔ اس ترجمان نے غلب اردن، بیت المقدس اور تمام فلسطینی علاقوں میں فلسطینی مجاہدین کی دلیرانہ کاروائیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ فلسطین کی تحریک استقامت بیت المقدس اور فلسطین کی حمایت میں ہمیشہ تیار اور آمادہ ہے۔ غزہ میں فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کے مشترکہ آپریشنل روم کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں سیدھا اس بات کا بھی اعلان کیا کہ مسجد الاقصی کو کوئی نقصان پہنچا یا بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقوں میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کے جرائم میں تیزی آئی اور بے بنیاد بہانوں سے فلسطینیوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی جاری رہی تو غاصب صہیونی حکومت اپنے زوال کی آخری حد تک پہنچا دی جائے گی۔ مقبوضہ بیت المقدس اور اس کے اطراف کے علاقوں کا غاصب صہیونی حکومت نے گزشتہ ہفتے سے محاصرہ کر رکھا ہے، جس میں شافات کیمپ بھی شامل ہے۔ فلسطین سے یہ بھی خبر ملی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے غرب اردن کے مرکزی علاقے رام اللہ میں ایک فلسطینی کو شہید کر دیا۔ نیوز ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی وزارت صحت کے حوالے سے ایک بیان میں اعلان کیا گیا کہ غاصب صہیونی فوجوں نے الجلزون کیمپ کے قریب ایک 23 سالہ فلسطینی جوان کو فائرنگ کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ دوسری جانب اسرائیل کے ریڈیو نے دعویٰ کیا کہ رام اللہ کے قریب بیت ایل میں فائرنگ میں اسرائیل کا ایک فوجی زخمی ہو گیا۔ یہ حالت میں کہ غرب اردن کے مختلف علاقے خاص طور سے نابلس اور جنین کے حالات بہت کشیدہ ہیں، جہاں اب تک درجنوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ شام کی فوج نے ایک جھڑپ کے دوران متعدد داعشی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ سانا نیوز ایجنسی کے مطابق شام کی فوج اور سیکورٹی افواج کی صوبہ درہ میں مشترکہ کارروائی کے دوران داعش سے وابستہ متعدد دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ اس دوران داعش کے 2 سرغنے ایوب فاضل جباوی عرف ابو مجاہد اور ایہم فیصل الحلقی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق فوج کی کارروائی بدستور جاری ہے اور داعش دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ جاسم شہر میں جہاں جھڑپیں ہوئی تھیں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ داعشی عناصر کے مقابلے کے لیے دوسرے علاقوں سے بھی اضافی افواج کو بلا لیا گیا ہے۔ امریکہ ریاض کو نئے ہتھیار دینے سے ہاتھ کھینچ سکتا ہے۔ سی این این سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی سینیٹر ریس کونز نے بتایا کہ اس بات کا پورا امکان ہے کہ جو بائیڈن سعودی عرب کی جانب سے ہتھیاروں کی خریداری پر پابندی عائد کر ڈالیں۔ ڈیموکریٹ پارٹی سے وابستہ سینیٹر کرس مرفی نے بھی سعودی عرب کو دیے جانے والے ہتھیاروں پر پابندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ سعودی عرب کو ان 280 فضائی دفاعی سسٹم سے محروم کر دے جو ریاض کو دیے جانے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی جمعرات کو دعویٰ کیا کہ تیل کی قیمت کم نہ ہونے پر مبنی اوپیک پلس کے فیصلے میں سعودی عرب کا مرکزی کردار ہے، لہذا واشنگٹن ریاض کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرے گا۔ واضح ہے کہ اوپیک پلس کے رکن ممالک نے کچھ عرصے قبل پیداوار سے روزانہ 20 لاکھ بیرل تیل کم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد کئی امریکی اعلی عہدیداروں نے وائٹ ہاؤس سے سعودی عرب اور امارات سے امریکی فوجوں کے انخلا کا مطالبہ کر دیا۔ وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا کہ اوپیک پلس کا فیصلہ روسی فوج کے آپریشن کی کھلی حمایت کے مترادف ہے۔ یوکرین پر فوجی حملے کی مذمت میں ہنگامی مجوزہ قرارداد سے ورلڈ کونسل یونین میں ایران کے پارلیمانی وفد کی تجویز پر روس کا کیس بین الاقوامی عدالت انصاف بھیجے جانے اور اس سلسلے میں کوئی بھی عدالت تشکیل دیے جانے کی شق نکال دی گئی۔ ایشیا اور بین الاقوامی کے ملکوں کی نمائندگی میں ورلڈ انٹر کونسل یونین کی قرارداد کی تدوین کی کمیٹی کے ایک رکن کی حیثیت سے یونین کے اجلاس میں ایران کے پارلیمانی وفد کے سیکرٹری عباس گلرو نے شرکت کی۔ خان ملت نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عباس گلرو نے اس اجلاس میں کہا کہ یوکرین کی جنگ باعث خوشی نہیں ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ یہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو جائے گی، تاہم مغرب کی دوہرے معیار کی پالیسیوں کو بھی ہرگز تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یوکرین اور روس کی صورتحال کی بنا پر قرارداد کے اصل موضوع سے توجہ ہٹائے جانے کی کوشش پر کڑی تنقید کی۔ روس کے صدر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو یوکرین کو ایک ملک کی حیثیت سے ختم نہیں کرنا چاہتا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے ایک پریس کانفرنس میں یوکرین جنگ کے تعلق سے صحافیوں کے سوالات کا جواب دیا۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا یوکرین ایک ملک کی حیثیت سے باقی رہ پائے گا، روس کے صدر نے کہا کہ ماسکو یوکرین کو ختم کرنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی حکومت نے ایک بار کریمیا میں پانی کی سپلائی کاٹ دی تھی، جس سے اس علاقے کے 24 لاکھ شہری متاثر ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے اس اقدام کے بعد روسی افواج اس بات پر مجبور ہوئی کہ علاقے میں داخل ہو کر پانی کی ترسیل کو بحال کریں۔ ولادیمیر پوتین نے مزید کہا کہ اگر کیف یہ حرکت نہ کرتا تو ہم بھی جوابی کارروائی پر مجبور نہ ہوتے۔ روس کے صدر نے کہا کہ کریمیا میں ہونے والے بم دھماکوں نے بھی ثابت کر دیا کہ روس اور اس علاقے کے مابین زمینی راستہ قائم ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ پوتین نے کچھ عرصہ قبل ریزرو افواج کو بلانے پر مبنی احکامات جاری کرنے کے بعد نیٹو کو خبردار کیا تھا کہ ماسکو اپنی عرضی سالمیت کے دفاع کے لیے مختلف نوعیت کے وسائل سے لیس ہے۔ دراصل امریکی حکومت نے یوکرین کو مزید 72.5 کروڑ ڈالر کی مالیت کے ہتھیار فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری شدہ بیان میں کہا گیا کہ یوکرین کو دیے جانے والے ہتھیاروں میں کوئی نیا اسلحہ شامل نہیں ہے، بلکہ واشنگٹن یوکرین کو ان ہتھیاروں سے لیس کرنا چاہتا ہے جو کیف روس کے خلاف اس سے قبل استعمال کر چکا ہے۔ نیٹو کے رکن 15 یورپی ملکوں نے ایک مشترکہ فضائی دفاعی سسٹم کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جرمنی اور نیٹو کے 14 دیگر ارکان نے یورپین اسکائی شیلڈ کے نام کے اس سسٹم کو تیار کرنے کے مفاہمتی دستاویزات پر دستخط کر دیا ہے۔ ان دستاویزات پر جرمن وزیر دفاع اور ان کے یورپی ہم منصبوں نے برسلز میں نیٹو اجلاس کے موقع پر دستخط کیا۔ جرمن وزیر دفاع کرسٹین لامبرسٹ نے اس موقع پر کہا کہ اقدام روس کے ایٹمی خطرے کے پیش نظر اور یورپ کی حفاظت کے لیے مشترکہ ذمہ داری کے تحت کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سسٹم یورپ کے اپنے مالی ذرائع کی بنیاد پر قائم کیا جائے گا۔ جرمن وزیر دفاع نے کہا کہ سیاست، مالیات اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں یورپی اتحاد کے بلبوتے پر یورپی فضائی دفاعی سسٹم میں موجود خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ برطانوی وزیر دفاع بن ویلس نے بھی اس موقع پر دعویٰ کیا کہ روس نے اپنے آخری حملے میں یوکرین کے عام شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ جزیرہ نما کوریا میں بڑھتی ہوئی سخت کشیدگی کے دوران پیونگ یانگ نے خبردار کیا کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے اشتعال انگیز اقدامات کا شمالی کوریا کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کی فوج کے ترجمان نے ہفتے کو خبردار کیا کہ علاقے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کسی بھی طرح کی اشتعال انگیزی کا پیونگ یانگ کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس ترجمان نے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ شمالی کوریا کی فرسٹ فوجی یونٹ نے جنوبی کوریا کے توپ خانے کی گولہ باری کا فوری طور پر جواب دیا ہے۔ واضح رہے کہ شمالی کوریا 2 ہفتے میں اپنے کئی بیلسٹک میزائل فائر کر چکا ہے۔ اس سے قبل بھی شمالی کوریا نے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ کیا تھا۔ میزائل کے جاپان کے حدود سے گزر جانے پر جاپان نے شدید مذمت کی تھی۔ پیونگ یانگ نے اپنے اس اقدام کی وجہ علاقے میں امریکی فوجی مشقیں اور شمالی کوریا کی سلامتی کو لاحق خطرہ قرار دیا تھا۔ شمالی کوریا کہنا ہے کہ جب تک اس کے خلاف امریکہ کی دشمنانہ پالیسیاں جاری ہیں وہ اپنی دفاعی توانائی کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو 4 چیزوں کی توفیق دی گئی وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہتا، جس کو دعا مانگنے کی توفیق دی گئی وہ اجابت سے محروم نہیں رہے گا، جس کو استغفار کی توفیق ملی وہ توبہ سے محروم نہیں رہے گا، جس کو شکر کی توفیق نصیب ہوئی وہ مالداری سے محروم نہیں رہتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہِ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی اعترام آیا۔ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ہے تیرا مایا زہِ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتاش گونجتی ہیں، فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتاش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا زہِ مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا زہِ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. اب باسیت کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 23 مہر 18 ربیع الاول اور 15 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اٹھارہ ربیع الاول سن 1 ہجری قمری کو مدینے میں مسجد الحرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی. مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے جبکہ چھت درخت کی لکڑیوں سے بنائی گئی تھی. مسجد سے مولک کمرے بھی بنائے گئے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور بعض اصحاب کے لیے مخصوص تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کو صرف عبادت کی جگہ قرار نہیں دیا تھا بلکہ اس سے آپ لوگوں کے سماجی، سیاسی، علمی اور زندگی کے دیگر امور سے متعلق مسائل کے حل کے لیے بھی استفادہ فرماتے تھے۔ اسی لیے یہ مسجد مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان مسجد نبوی اور اس کے احاطے میں واقع روضہ نبوی کی زیارت کے لیے نہایت عقیدت و احترام اور ذوق و شوق کے ساتھ مدینے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی کی مختلف ادوار میں تعمیر نو اور توسیع ہوئی ہے۔ پندرہ اکتوبر سن 1844 کو جرمن فلسفی فریڈرک ولیم نیچے پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یونیورسٹی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ ادیان اور اخلاقی اصولوں کی مخالفت کرتے تھے اور اپنے فلسفے میں ایک سپر مین کے وجود پر یقین رکھتے تھے۔ نیچے کے نظر میں سپر مین انسانی ارادے کا حاصل اور تمام خوبیوں اور خامیوں سے برتر ہے۔ نیچے عمر کے آخری حصے میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے اور سن 1900 میں وفات پا گئے۔ اٹھارہ ربیع الاول سن 1268 ہجری قمری کو ایران کے ایک مشہور اور قابل سیاستدان مرزا تقی خان فرہانی کا قتل ہوا۔ وہ امیر کبیر کے نام سے مشہور تھے اور ایران کے ایک دیہی علاقے میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں انہوں نے اپنے والد کے ہمراہ محمد شاہ کے زمانے میں وزیراعظم کے دربار میں جگہ بنائی، اور چونکہ شروع سے ہی ان میں قابلیت اور ذہانت کے آثار نمایاں تھے، لہذا جونیئر وزیراعظم کے سیکرٹری کے عہدے کے لیے منتخب ہو گئے۔ مرزا تقی خان سن 1264 ہجری قمری میں ناصر الدین شاہ کے اقتدار میں آنے کے ساتھ امیر کبیر اور اتابک اعظم کے القاب کے ساتھ ایران کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے مختصر مدت میں حکومت کے منتشر شدہ دربار کو منظم کیا اور اپنی وزارت عظمیٰ کے 3 سال اور 3 ماہ کی مدت میں اہم سیاسی اور سماجی اصلاحات کیں۔ شکست حال نظام کو درست کیا، بحریہ کی بنیاد ڈالی، مختلف القابات و خطابات اور قاچاری دربار میں ناروا روایات کو ختم کیا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایران کے داخلی امور میں اغیار کی بے جا مداخلت کو کم کیا۔ مدرسہ دارالفنون کا قیام اور روزنامہ وقائع اتفاقیہ کی اشاعت امیر کبیر کے دیگر اہم معاشرتی اور ثقافتی اقدامات میں شامل ہے۔ پندرہ اکتوبر سن 1894 کو پیرس میں الفریڈ ڈریفس کا مقدمہ شروع ہوا۔ وہ ایک یہودی الاصل فرانسیسی افسر تھے جن کا مقدمہ 19ویں صدی کا فرانس کا ایک سنسنی خیز ترین واقعہ تھا۔ ان کو اپنے ملک سے غداری کرنے اور فوجی راز جرمنی کو دینے کے الزام میں فوجی عہدے سے برطرف کر دیا گیا اور عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی، لیکن کچھ دن کے بعد ڈریفس کی بے گناہی ثابت ہوئی اور ان کو رہا کر دیا گیا، نیز عہدے پر بھی بحال کر دیا گیا۔ ڈریفس کے مقدمے اور اس کی رہائی سے صہیونیوں کو یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کا بہانہ مل گیا کہ یورپ میں یہودیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ پندرہ اکتوبر سن 1947 کو پاکستان کے مشہور اردو اخبار جنگ کا کراچی سے اجرا ہوا۔ اس اخبار کا اجرا 1940 میں دہلی سے اس وقت عمل میں آیا تھا جب دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی۔ چونکہ ان دنوں تمام اخبارات میں صرف جنگ ہی کی خبریں ہوا کرتی تھیں، اس لیے اس اخبار کا نام بھی جنگ رکھ دیا گیا۔ اس اخبار کے بانی اور مدیر میر خلیل الرحمان تھے۔ جنگ اخبار شروع میں شام کے اخبار کی حیثیت سے شائع ہونا شروع ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد میر صاحب پاکستان چلے گئے اور 15 اکتوبر 1947 کو روزنامہ جنگ کا اجرا کیا۔ یہ ابتدا میں شام کو نکلا کرتا تھا اور رفتہ رفتہ یہ صبح کے اخبار کی حیثیت سے شائع ہونا شروع ہوا۔ اس وقت یہ اخبار پاکستان کے بڑے شہروں اور لندن سے بھی شائع ہوتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، خلقت کی رانائیاں۔
سامعین، یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سی یادیں باقی اور تازہ ہوں گی، حتیٰ بچپن کی بھی بہت سی باتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ یہ بات یا باتیں آپ کے ذہن میں کس طرح محفوظ رہتی ہیں؟ کیا ابھی تک آپ نے ذہن اور حافظے کے حیرت انگیز نظام کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ خطرے کے وقت جب آگ سے یا کسی بہت گرم چیز سے آپ کا ہاتھ چھو جاتا ہے تو فوراً آپ کیوں چونک جاتے ہیں اور سوزش یا تکلیف کا احساس کرتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اس طرح کے رد عمل پر مجبور کرتی ہے؟ یقینی طور پر آپ کے ذہن و دماغ میں بہت سی باتیں اور حافظے موجود ہیں۔ حافظے کا یہ مرکز کہاں ہے؟ جب آپ کوئی خاص مہارت حاصل کرتے ہیں تو اسے آپ آخر عمر تک کس طرح یاد رکھتے ہیں؟ دماغ ان تمام امور کا مرکز ہے جنہیں ہم نے ذکر کیا۔ دماغ انسان کے لیے بہت ہی عظیم نعمت الہی ہے، جس کے بارے میں ہم آج کے اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دماغ جسم انسانی کا ہائی کمان ہوتا ہے۔ انسانی جسم کا یہ عضو رئیسہ گردن کے بالائی حصے میں واقع ہوتا ہے۔ اس کا وزن 1400 گرام ہوتا ہے، جو سر کی مضبوط ہڈیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ان ہڈیوں کو کھوپڑی بھی کہا جاتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انسانی جسم کے اس اہم عضو کے بارے میں اپنے ایک شاگرد مفضل سے فرماتے ہیں کہ اگر تمام موانع اور جو پردے حائل ہیں وہ سب ہٹ جائیں اور تم دماغ کو دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کا دماغ مختلف باریک جھلیوں اور پردوں سے پوشیدہ ہے، تاکہ اسے کوئی گزند نہ پہنچ سکے اور دماغ سالم رہے۔ انسان کی کھوپڑی خود کے مانند ہوتی ہے، جو انسان کے دماغ کو چوٹ سے محفوظ رکھتی ہے۔ انسان کا دماغ جسم اور بیرونی دنیا کے درمیان رابطہ اور اسی طرح مرکز تفکر اور انسان کی روحی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے۔ دماغ کی ساخت اربوں کی تعداد میں عصبی خلیوں سے تشکیل پاتی ہے، جس کا کام بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ بیرونی دنیا سے بدن کو ربط دینے کے لیے انسانی دماغ کے پاس بہت سے عوامل و عناصر ہوتے ہیں، جو اس اہم کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ حواس خمسہ کی مشینریاں اپنے حیرت انگیز سسٹم کی بدولت انتہائی باریکی اور ظرافت کے ساتھ انسانی دماغ سے تعاون کرتی ہیں اور بیرونی دنیا سے انسان کا رابطہ برقرار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھ اشیاء کے منظر کو دریافت اور اپنے مخصوص وسیلوں اور ذریعوں کی مدد سے کیمرے کی طرح اشیاء کی تصویر لے کر تیزی کے ساتھ انہیں انسان کے دماغ میں منتقل کر دیتی ہے۔ انسان کا دماغ بہت سی اطلاعات کو بیک وقت دریافت کرتا ہے، اور ان تمام اطلاعات کو دریافت کرتے وقت دماغ کی سرگرمیوں میں کسی قسم کا تداخل یا خلل پیدا نہیں ہوتا۔ مثلاً جس وقت آنکھ اطلاعات کو دریافت کرتی ہے، اس وقت دماغ دیگر ارتباطی مشینریوں کی مختلف اطلاعات کو دریافت کرنے سے غافل نہیں ہوتا، اور سبھی کا پوری باریک بینی سے جائزہ لیتا ہے اور پھر ضروری فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ خدا بند عالم نے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پیچیدہ کارخانہ ایک چھوٹے سے عضو یعنی دماغ میں بنا رکھا ہے۔ انسان کے دماغ میں متعدد مراکز پائے جاتے ہیں جو غیر ارادی اعمال و حرکات کو خودکار طور پر کنٹرول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظام تنفس یا حرکات قلب سے مربوط مرکز، معدے اور آنتوں اور بدن کے دیگر اعضاء کی سرگرمیاں، جسم کے غیر ارادی اعمال و حرکات کا کنٹرول وغیرہ اتنی مہارت اور ظرافت کے ساتھ دماغ میں انجام پاتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جسم کے دیگر کاموں میں وقفہ پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا دماغ کے فرمان پر جسم کے گرم ہوتے ہی بدن کے غدود میں ایک خاص قسم کا ترشح پیدا ہوتا ہے، اور یوں پسینہ نکلنے کے نتیجے میں بدن کی حرارت کم ہو جاتی ہے۔ بدن کے داخلی امور کے نظم و نسق اور تنظیم کے بغیر احساس درد و رنج، عشق و محبت یا عداوت و ترحم سب دماغ کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ سائنسدانوں اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ سب سے حیرت انگیز مشینری انسان کا دماغ ہے۔ البتہ آج انسان الیکٹرانک دماغ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن انسان کے دماغ کا امتیاز الیکٹرانک دماغ پر قدرت درک، فہم، تخلیقی صلاحیت اور حافظے کی شکل میں ہے، اور ابھی تک کوئی بھی مشینری یہ صلاحیت حاصل نہیں کر سکی ہے۔ دماغ کے اندر کا سب سے بڑا حصہ بھیجے یا برین کا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی لطیف و ظریف عضو ہوتا ہے جو گرے رنگ کے مادے سے، جس کی ضخامت کئی ملی میٹر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ حصہ بہت چھوٹا، لطیف اور ظریف ہوتا ہے، لیکن اس کے ہر چھوٹے جزو میں بہت سے اسرار و مسائل ہوتے ہیں۔ بھیجے کی سطح پر گہری لکیریں اور نشیب و فراز سے پر عجیب و غریب خطوط ہوتے ہیں، اور یہ دو نیم کرے میں تقسیم ہوتا ہے۔ بھیجا یا برین ہوش و ارادے اور شعور و حافظے کا مرکز ہے، اور بہت سے روحی اعمال جیسے خوف و ہراس، اضطراب وغیرہ کا اس سے رابطہ رہتا ہے۔ دماغ کا ہر حصہ ادراکی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے، اور ان میں سے سب سے دلچسپ حصہ حافظے اور یاد سے مربوط حصہ ہوتا ہے۔ حافظے میں پوری ایک عمر کی یادیں منظم فائل کی صورت میں موجود ہوتی ہیں۔ انسان پوری دقت کے ساتھ چند سیکنڈوں میں ریکارڈ میں موجود تمام فائلوں کو اوپر نیچے کر سکتا ہے، اور گزشتہ برسوں سے مربوط واقعات اور یادوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور انسان کے فکری ذخیرے اسی چھوٹے سے حصے میں درج اور ثبت ہوتے ہیں۔ اس مختصر اور چند ملی میٹر کے مرکز میں چند سیکنڈوں کے اندر جہاں چاہیں دسترس حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک چھوٹے سے عضو میں تمام معلومات اور یادوں کا درج ہو جانا خداوند حکیم و دانا کے ارادے سے ہی عبارت ہے، جو انسان کے تمام امور سے باخبر اور آگاہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، فکر و تفکر اور انسان کے تجربات کا ذخیرہ دماغ کے مختلف حصوں میں ہے۔ البتہ انسان ابھی ان اعمال و حرکات کی ماہیت و کیفیت کو نہیں سمجھ سکا ہے۔ تفکر و تعقل کی قدرت بہت ہی پیچیدہ امور میں سے ہے جو صرف آدمی سے مختص ہے، اور اسی امر نے انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز بنا رکھا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں انسان کی اس صلاحیت و قوت کی طرف متعدد بار اشارہ کیا ہے، اور متعدد آیتوں میں صاحبان عقل و خرد کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ یہاں پر اس نقطے کا ذکر ضروری ہے کہ انسان کی فکری اور روحی سرگرمیاں صرف دماغ اور اعصاب کی فزیولوجی سے مربوط نہیں ہوتی۔ روحی حالات، افکار و حافظہ مختلف جہات سے دماغ سے ارتباط رکھتے ہیں۔ دماغ روحی اور فکری سرگرمیوں کا ایک ذریعہ ہے، اور حقیقت روح اور انسان کی فکر جہان خلقت کے اسرار و رموز میں سے ایک ہے۔ انسان کے اندر موجود اس ممتاز خصوصیت کی مدد سے ہر روز مختلف میدانوں میں علمی انکشافات اور پیش رفت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بے شک خداوند مہربان نے اپنی اشرف المخلوقات یعنی انسان کے اندر غیر معمولی طاقت و توانائی ودیت کی ہے کہ جس کی مدد سے اس نے بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں ہم چند اخبارات کی سرخیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ روزنامہ جوان کی سرخی ہے، عوام کے صبر و استقامت سے ایران کے دشمن حالیہ ہنگامہ آرائیوں میں ناکام ہو گئے، صدر رئیسی کا بیان۔ تہران ٹائمز کی سرخی ہے، ایران میں پھیلائی گئی بدامنی تل ابیب، لندن اور واشنگٹن تک جائے گی، سپاہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف۔ القدس العربی کی سرخی ہے، ہو سکتا ہے بائیڈن سعودی عرب کو ہتھیار دینا بند کر دیں، امریکی سینیٹر۔ اور اب کچھ اور سرخیاں اور تفصیلی خبریں۔ روزنامہ وطن امروز کی سرخی ہے، نئے دور میں اسلامی نمونۂ عمل۔ یوم ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام 17 ربیع الاول کو رہبر انقلاب اسلامی نے وحدت اسلامی عالمی کانفرنس کے شرکا سے ملاقات کی۔ آپ نے اپنے خطاب کے دوران طاقت کے نئے توازن میں کردار ادا کرنے کے لیے امت اسلامیہ کے اتحاد اور یکجہتی کی اہمیت کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ وحدت اسلامی اور مؤثر طریقے سے کردار نبھانا ممکن ہے، لیکن اس کے لیے مشکلات اور دباؤ برداشت کرنا ابتدائی شرط ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے اسلامی نظام کو اس سلسلے میں ایک کھلی مثال قرار دیا، جس نے دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا اور آج ایک ایسے مضبوط درخت میں تبدیل ہو گیا ہے کہ جسے اکھاڑ پھینکنے کی کسی میں ہمت تک نہیں ہے۔ آپ نے موجودہ دور میں تفرقے کو اسلامی دنیا کو درپیش مشکلات کی اصل وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس تفرقے کا نتیجہ ذلت اور عزت سے دوری ہے۔ آپ نے اس موقع پر کہا کہ صہیونی حکومت اور اس وقت سب سے زیادہ مسلمانوں اور اسلامی ممالک کے مابین تفرقہ ڈالنا چاہتی ہے، لہذا ایسی حکومت کے ساتھ بعض اسلامی ممالک کا تعلقات معمول پر لانا سب سے بڑی غداری ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ علماء برگزیدہ، اسلامی شخصیات اور ماہرین ماحول کو دشمنوں کے لیے مشکل بنائیں۔ اور سامعین، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روزنامہ سیاست کی سرخی ہے، حجاب معاملہ، ہم سپریم کورٹ سے انصاف کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں، عالیہ اسدی۔ روزنامہ قومی آواز کی سرخی ہے، گیان واپی مسجد مبینہ شیولنگ کی کاربن ڈیٹنک کی درخواست مسترد، فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا ہندو فریق۔ روزنامہ جنگ، ملتان کے نشتر اسپتال کی چھت کے کمرے میں لاش ملنے کا ہولناک انکشاف۔ اور سامعین، اب کچھ تفصیلی خبریں۔ دی ہندو کی سرخی ہے، بھوک کی عالمی فہرست میں موجود 121 ممالک میں سے ہندوستان 107 نمبر پر۔ اخبار لکھتا ہے کہ جی ایچ آئی گلوبل ہنگر انڈیکس کی تازہ رینکنگ میں ہندوستان کو جنگ زدہ افغانستان سے بھی بدتر پوزیشن ملی ہے۔ بھوک کی عالمی فہرست کے تحت عالمی، علاقائی اور قومی سطح پر غذائی قلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچوں میں شدید بھوک اور بھوک کی وجہ سے چھوٹے بچوں میں موت کی بنیاد پر ایک گراف تیار کیا جاتا ہے، جو اگر صفر سے قریب ہو تو اچھا اور 100 سے قریب ہو تو صورتحال کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ اس فہرست میں ہندوستان کو 29.1 ملے ہیں، جسے سنجیدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی پوزیشن سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش اور پاکستان سے بھی بدتر بتائی گئی ہے، جبکہ چین نے 500 پوائنٹ کم حاصل کیے ہیں، جسے اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار نوائے وقت کی سرخی ہے، شمالی علاقوں میں دوبارہ 2009 جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، وزیر دفاع پاکستان۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کے پی کے میں سوات اور شمالی علاقہ جات میں 2009 اور 2010 کے حالات واپس پیدا ہو رہے ہیں. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ سوات میں کسی فوجی آپریشن کے آغاز کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. تاہم کے پی کے میں سوات اور شمالی علاقہ جات میں پہلے جیسے حالات واپس پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سوات کی صورتحال بنیادی طور پر وہاں کی حکومت کی ناکامی ہے. رہنما مسلم لیگ نواز کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ صورتحال پر قابو پا لیا جائے گا. ہم نے اپنے کئی فوجی جوانوں کی قربانیاں دی ہیں. سیکیورٹی کے معاملے میں سیاسی بحث نہیں ہونی چاہیے. اور اب تو فوجی خود کہہ رہے ہیں, اب تو فوج کچھ خود کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں. وزیر دفاع نے کہا کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور عوام خود اب ساری صورتحال پر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف عوام کا سڑکوں پر نکل آنا بہت حوصلہ افزا ہے. اور سامعین, اب کچھ نیوز ایجنسیوں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. مہر نیوز ایجنسی کی سرخی ہے, ایران میں رنگین انقلاب کامیاب نہیں ہو سکتے. وزیر خارجہ کا یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کو انتباہ. وائی جی سی کی سرخی ہے, ایرانی لڑکی کے ویٹ لفٹنگ میں تاریخ رقم کر دی. ایشین چیمپئن شپ میں الہام حسین نے لیا ایران کا پہلا گولڈ میڈل. اخبار ارنا نیوز, معاف کیجیے گا, ارنا نیوز ایجنسی کی سرخی ہے, بائیڈن نے ایک بار پھر ایران میں بلوؤں کی حمایت کا اعلان کر دیا. سامعین, یہ تھیں کچھ نیوز ایجنسیوں کی شہ سرخیاں جو آپ نے سماعت فرمائیں, اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے. سمعین, ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. شام کی نشریات آپ سامعین شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں. اور اب پیش خدمت ہے پروگرام درخشاں ستارے.
عزیز سامعین, پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے عظیم عالم دین علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے. آپ کی عظیم علمی منزلت و خدمات کی وجہ سے کہ جو آپ نے مذہب تشیع کے لیے انجام دیا تھا, لوگ حجت الاسلام مطلق کے نام سے خطاب کرتے تھے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
سامعین, علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمن سن 1181 ہجری قمری کو صوبہ زنجان کے ایک دیہات چرزہ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد ماجد جلیل القدر سید اور عظیم و دلسوز عالم دین تھے, جو ساتویں امام فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. علامہ سید محمد باقر شفتی نے اپنے والد گرامی سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 16 برس کی عمر میں سفر کا ارادہ کیا اور گھر والوں کے ساتھ خوبصورت لذت آفرین اور سکون و آرام سے سرشار زندگی کو مکتب اہل بیت علیہم السلام کے علوم و معارف کے سیکھنے کے لیے خیر آباد کہہ دیا اور کربلا معلیٰ کے لیے روانہ ہو گئے. علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمٰن نے ایک برس کربلائے معلیٰ میں قیام کیا اور علامہ وحید بہبہانی اور علامہ بحر العلوم علیہم الرحمہ جیسے عظیم المرتبت مراجع دین کے درس میں شرکت کی۔ اس کے بعد دیار مولا کائنات یعنی نجف اشرف روانہ ہو گئے اور دربار علوی میں 6 برسوں تک شیخ جعفر کاشف الغطا جیسے بزرگ استاد سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعد دیار کاظمی یعنی کاظمین چلے گئے تاکہ وہاں کے بزرگ علماء جیسے سید محسن عرجی سے کسب فیض کریں۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک قوم اور کاشان میں عظیم المرتبت شخصیتوں جیسے مرزائے قومی اور ملا مہدی نراقی کے درس میں حاضر ہوئے اور اپنے دریائے علم کو وسعت عطا کی، اور اس کے بعد 1216 ہجری میں اصفہان کے لیے روانہ ہو گئے۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کی زندگی بہت ہی فقیرانہ تھی اور ایک معمولی دیہات کے رہنے والے تھے۔ آپ نے علم و حکمت کے حصول کے شوق میں رات و دن اپنی جوانی کے بابرکت ایام کو پڑھنے لکھنے میں بسر کیا اور وطن سے دوری کا غم اور فقر و تنگ دستی کو برداشت کیا تھا۔ جب آپ مدت و علم سیکھنے کے بعد اصفہان تشریف لائے تو آپ کا وجود مال و دولت اور زر و جواہر سے خالی تھا، مگر آپ کا سینہ معارف اہل بیت علیہ السلام سے مملو تھا۔ آپ نے اپنی زاہدانہ زندگی کا آغاز مدرسے چارباغ اصفہان سے شروع کیا۔ آپ کی علمی صلاحیت و بزرگی دن بدن طلاب علوم دینیہ پر ظاہر ہوتی رہیں، مگر آپ کے درس اور علمی شہرت نے مدرسے کے مالک کو بہت ہی زیادہ آزردہ کر دیا تھا، لہذا آپ اس مدرسے کو چھوڑ کر دوسرے مدرسے میں چلے گئے اور اپنے درس و بحث اور تحقیق کو دوسرے مقام سے شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی بہادری و شجاعت اور بہترین اخلاق کی وجہ سے لوگ جوگ در جوگ آپ کے گرویدہ ہونے لگے، اور چونکہ اس زمانے کے بزرگ علماء و فقہا فقہ و اصول قرآن و حدیث اور تمام علوم دینی میں آپ کی علمی صلاحیتوں کی تائید کرتے تھے، اس لیے علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ رحمہ کی مرجعیت کا سامان فراہم ہو گیا تھا۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ واجبات کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے۔ شب کے سناٹے میں آپ کی خاشانہ و خاضیانہ عبادت آپ کے دوستوں اور چاہنے والوں کے لیے درس عبرت تھی۔ آپ کے ایک قریبی چاہنے والے نے اس بارے میں لکھا ہے کہ نماز کے وقت خوف خدا سے آپ کا بدن بہت زیادہ لرزتا تھا اور آپ نصف شب سے صبح تک عبادت اور خداوند عالم سے راز و مناجات کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ جب آپ مناجات پڑھتے تھے تو آپ پر عجیب تاثر قائم رہتا تھا اور زار و قطار بلند آواز سے گریہ و زاری کرتے تھے۔ زندگی کے آخری دور میں ڈاکٹروں نے آپ کو بہت زیادہ رونے سے منع کر دیا تھا، چونکہ یہ چیز آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھی، لیکن ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک اٹھتی تھیں۔ آپ اہل بیت پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے مذہب سے بے انتہا والہانہ عشق و محبت رکھتے تھے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ رہی ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کے مصائب سن کر آپ اس قدر متاثر و منقلب ہو جاتے تھے کہ بہت سے مقررین اس بات کی ہمیشہ سائے کرتے تھے کہ آپ کی موجودگی میں مصائب بہت ہی کم پڑے۔
ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ اصفہان میں اپنی شجاعت و شہامت، تقویٰ و پرہیزگاری اور صحیح امور انجام دینے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں نہایت ہی معتبر اور بے مثال تھے، اور لوگ آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ خیر و بھلائی اور امانت داری کے متعلق عوام جو آپ پر یقین و اعتماد رکھتی تھی، وہ اس بات کا سبب بنی کہ بہت سے تاجر اپنے بے شمار اموال آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی اپنی بے مثال تدبیروں کے ذریعے جو اموال بیت المال کی حیثیت سے آپ کے پاس رکھا جاتا تھا اس کی خوب دیکھ بھال کرتے تھے، اور جو اس سے فائدہ ہوتا تھا اسے محتاجوں، غریبوں اور شیعوں کے مادی اور معنوی امور میں خرچ کرتے تھے۔ منقول ہے کہ آپ کے در پر آنے والا کوئی بھی سائل و محتاج خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹتا تھا۔ آپ نے 2 روٹی پکانے اور 2 گوشت کی دکان بھی کھول رکھی تھی اور 1000 سے زیادہ فقیروں کو کوپن دیا تھا تاکہ اپنی ضرورت بھر روٹی اور گوشت ان دونوں دکانوں سے جا کر لے لیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کے پاس اتنی دولت و ثروت جمع ہو گئی کہ بعض لوگ انہیں شیعوں کا سب سے دولت مند عالم جاننے لگے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مال و دولت خود ان کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، بلکہ لوگوں کی نظروں میں سید محمد باقر پر جو اعتماد اور اعتقاد تھا اس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کے امور میں خرچ کریں۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمہ شیعوں کے ایک مؤثر ترین اور قدرت مند ترین عالم دین تھے۔ وہ مسلمانوں کے تمام امور کی دیکھ بھال اور مشکلات کو برطرف کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی تھکن کا احساس کرتے تھے، بلکہ اپنی قیمتی اوقات کو مسلمانوں کی خبر گیری اور لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی مشکلات کو برطرف کرنے میں صرف کرتے تھے۔ دین اسلام نے انسانوں کی انفرادی و عبادی زندگی کے لیے ہی صرف لائحہ عمل تیار نہیں کیا ہے، بلکہ انسانوں کی اجتماعی، سیاسی اور معیشتی زندگی کے لیے بھی بہت سے احکامات اور دقیق قوانین و نظام الاوقات پیش کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ نے اہل بیت اپنی اجتماعی اور معیشتی مشکلات کو رفع کرنے میں منجملہ اختلافات کے خاتمے اور فیصلے وغیرہ جیسے امور کے لیے علماء کی طرف رجوع کیا ہے، اور تمام چیزوں کا دار و مدار حاکم شرع کے حکم کو قرار دیا ہے۔ البتہ کبھی کبھی معاشرے میں موجود مشکلوں گھٹن کا حل علماء کے پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن علامہ شفتی علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایران، بالخصوص اصفہان میں ایسے حالات و شرائط تھے کہ خود بادشاہ بھی علامہ سید شفتی علیہ الرحمہ کی عوام میں بے پناہ مقبولیت، عزت و شہرت اور مقام و منزلت کی وجہ سے کھل کر مخالفت کرنے کی جرأت اور ہمت پیدا نہیں کر سکا، جس سے ان کے امور و اقدامات میں رکاوٹ پیدا ہوتی۔ اس بنا پر علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمہ اپنی بھرپور قدرت و شہامت سے اپنے تمام اجتماعی امور، من جملہ عوام کی مشکلات اور اختلافات کی قضاوت اور فیصلے کیا کرتے تھے۔
ماہر و حاذق، حکیم اور آگاہ مجتہد سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمہ حدود الہی کے اجرا کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی جانب سے متعین شدہ حدود و تعزیرات ضرور جاری ہونے چاہیے۔ حکومت کی جانب سے ہونے والی سخت مخالفت کے باوجود آپ حدود الہی کو جاری کرتے تھے، اور اس اہم فریضے کے انجام دینے میں ظالم و جابر حاکموں سے کسی بھی طرح کی اجازت یا نظریے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ حدود اصطلاح میں شریعت میں معین ہونے والی اس سزا کو کہتے ہیں جس میں خاص جرمانہ معین کیا گیا ہے۔ بصیرت الہی میں حدود کا جاری ہونا معاشرے کو آلودگیوں اور جنایتوں سے محفوظ اور صحیح و سالم رکھنا ایک حیات آفرین راہ حل ہے جس کا اجرا لازمی ہے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی ان علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے شجاعت و پائیداری کے ساتھ حدود الہی کو پابندی کے ساتھ جاری کیا، اور کتابوں میں تحریر ہے کہ تقریباً 100 حدیں تو آپ نے خود بنفس نفیس جاری کی تھیں۔
سامعین، علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمہ کی اہل تشیع کے لیے ایک اور عظیم خدمت ایران کے شہر اصفہان میں پرشکوہ و باعظمت مسجد کی تعمیر تھی کہ جو بعد میں مسجد سید کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مسجد کہ جو سن 1240 ہجری قمری میں بنائی گئی تھی، اپنی بے مثال و باعظمت معماری کی وجہ سے ایران کی نادر ترین مسجدوں میں سے ایک مسجد شمار ہوتی ہے۔ ایک دن فتح علی شاہ نے اس عظیم مسجد کی تعمیر کے زمانے میں نصف مرحلے تک بنے ہوئے دیکھا تو علامہ سید شفتی سے کہا، آپ اس عظیم مسجد کی تعمیر کو مکمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے مجھے بھی اس کی تعمیرات میں شریک بنا لیجئے۔ مگر سید شفتی علیہ الرحمٰن نے اس کی درخواست کو قبول نہیں کیا، بلکہ جواب میں کہا، میرا ہاتھ خداوند عالم کے خزانے میں ہے، اگرچہ دنیا کی اکثر بڑی بڑی مسجدیں بادشاہوں کے توسط سے بنائی گئی تھی، لیکن خداوند عالم نے علامہ سید شفتی کو یہ توفیق نصیب کیا تھا کہ مسجد کی تعمیر کو بغیر کسی بادشاہ اور ارباب اقتدار کے مرحلے تکمیل تک پہنچائے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰن جب تک بحیات رہے اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور عوام کے درمیان محبوب ہونے کی وجہ سے ہزاروں افراد آپ کی اقتدا میں نماز ادا کرتے تھے۔ اصفہان کی مسجد سید 13ویں صدی ہجری قمری کا عظیم شاہکار شمار ہوتی ہے۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰن قدرت مند و توانا زمانے کے حالات سے آگاہ اور باخبر عالم دین تھے۔ آپ حاکم اصفہان کی زور زبردستی کا جم کر مقابلہ کرتے تھے اور مختلف سیاسی مسائل میں بھرپور شہامت و جرأت کے ساتھ عوام کے مسائل کو کھل کر بیان کرتے تھے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰن کے اگرچہ حکومت وقت کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات تھے، لیکن آپ بیرونی سازشوں سے بہت زیادہ ہوشیار رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انگلینڈ کے سفیر نے 1253 ہجری قمری میں ارادہ کیا کہ علماء اور حکومت کے قائدین کے درمیان ہونے والے اختلافات سے سوء استفادہ کرے اور ایران کی حکومت کو کمزور کر دے، تو آپ نے اپنی ذہانت و بصیرت سے اس کی تمام سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔
سن 1257 ہجری قمری میں ایک بزرگ عالم دین فقیہ اہل بیت محمد تقی بن ابی طالب یزدی کی ظلم و کفر کے خلاف تقریر سن کر بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور سخت ناراض ہوا۔ علامہ محمد تقی یزدی نے مرجیت تشیع کی بارگاہ میں پناہ حاصل کی۔ بادشاہ نے کہ جو مرجیت کی عظمت و حیبت کو اب برداشت کرنے سے قاصر ہو چکا تھا، مرجیت کے وقار و عظمت اور اس کی حیبت کو ختم کرنے اور فقیہ اہل بیت محمد تقی یزدی کو گرفتار کرنے کے بہانے اپنی فوج کو اصفہان روانہ کیا۔ خان قاجار نے اصفہان میں علامہ سید محمد باقر شفتی کے گھر پر حملہ کر کے فقیہ بزرگ علامہ سید محمد تقی یزدی کو گرفتار کر لیا اور علامہ شفتی کی تمام دولت و ثروت کو، کہ جو دراصل مسلمانوں نے دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے مرجع وقت کو دیا تھا، سب کے سب چرا لے گئے اور عورتوں کی طرح ناچتے گاتے مستیوں میں چور تہران واپس آ گئے۔ بادشاہ کے برے اور بدترین کردار نے مرجیت کے دل کو ایسا رنجیدہ کیا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فریاد کی، خدایا اس سے زیادہ ذلت فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے روا نہ رکھنا، خدایا اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کچھ ہی دنوں بعد اس مرجع جہان تشیع کا 85 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا اور آپ کے جسم اطہر کو اس مقام پر لا کر دفن کر دیا گیا جسے خود علامہ شفتی علیہ الرحمٰن نے پہلے ہی سے معین کر رکھا تھا۔ اگرچہ اس عالم دین کا بدن ناظرین زمین کے اندر دفن ہو گیا، لیکن ان کی بلند و بالا روح طیبہ کامیابی و کامرانی کے ساتھ ایسی حالت میں عالم ابدی کی طرف پرواز کر گئی کہ خداوند عالم سے راضی و خوشنود تھی اور خدا بھی اس سے راضی تھا۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ ہماری نشریات ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں، تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اور سمعین، اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار پروگرام ایرانی فن تعمیر کا۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ و ناصر۔ سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰا شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، انسانوں کو اپنے طول سفر کے دوران سر چھپانے کی جگہ کی ضرورت قدیم الایام سے رہی ہے۔ ایران کی سرزمین پر بھی ماضی بعید میں راستے کے درمیان پناہ گاہیں اور ٹھہرنے اور آرام کرنے کی جگہیں بنائی جاتی تھیں کہ جن میں سے بہت سو کا شمار اس دور کے طرز معماری اور ہنر و فن کے شاہکار کے طور پر ہوتا ہے۔ عصر اسلام میں مختلف شہروں کے درمیان رفت و آمد میں اضافے کے سبب صحرائی اور کوہستانی راستوں اور سڑکوں پر بھی اس قسم کی عمارتوں کی تعمیر و توسیع کو نمایاں فروغ حاصل ہوا۔ مجموعی طور پر کاروان سراؤں کو کارکردگی کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اندرون شہر کے کاروان سرا اور بیرون شہر کے کاروان سرا۔ اندرون شہر کے کاروان سراؤں کو سرائے تیم یا تیمچہ کہتے تھے کہ جو برسوں سے چھوٹے بازاروں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایران کے بازاروں کی گفتگو میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ کاروان سرا مختلف شہروں سے آنے والے تجارتی سامانوں کے آنے اور وہاں سے دیگر شہروں میں منتقل کرنے کی جگہ ہوتے تھے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوک میں سامانوں کی فروخت یا سامانوں کے انبار میں تبدیل ہو گئے، لیکن شہروں سے باہر موجود کاروان سرا یا بیابانوں اور صحراؤں میں بنائے گئے کاروان سرا قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور اس میں مسافروں کے آرام کرنے اور ان کے چوپایوں کی حفاظت کے لیے بھی جگہ ہوتی تھی۔ اسی طرح کاروان سراؤں میں ٹھہرنے کے وقت قافلے والوں کو سیکیورٹی فراہم کیا جانا ایک اہم مسئلہ تھا، اور اس سلسلے میں راہزنوں سے قافلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سیکیورٹی کی تدابیر اختیار کی جاتی تھی۔
اسی سبب سے کاروان سراؤں کے اندر کی فضا ایک دوسرے سے مختلف ہوتی تھی۔ شہر سے باہر کے کاروان سراؤں میں اندر داخل ہونے کا راستہ بہت زیادہ استحکام سے دوچار تھا، اور عام طور پر اندر داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا تھا۔ اس طرح سے قافلے والوں اور ان کے سامانوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال اور محافظت ہوتی تھی، جبکہ شہروں کے اندر موجود بہت سے کاروان سراؤں کے ایک سے زیادہ داخلی راستے ہوتے تھے تاکہ بازار کے اندر اور پڑوس میں واقع سڑکوں تک دسترسی بہتر طور پر انجام پا سکے۔ مزین اور خوبصورت کاروان سراؤں کے کوریڈور میں کمرے نامور اور معروف مسافروں کی پذیرائی کے لیے بنائے جاتے تھے۔ صحن چوکور یا گول ہوتے تھے، اور زیادہ تر حوض اس کے بیچ میں واقع ہوتے تھے۔ سرد علاقوں میں صحن کی جگہ گنبدی چھت والا ایک ہال کاروان سرا کے وسط میں بناتے تھے تاکہ مسافروں کو سردی سے نقصان نہ پہنچے۔ زیادہ تر ایسے ٹاور یا برج کاروان سراؤں کے گوشوں میں بناتے تھے کہ جس سے محافظت یا دیدبانی کا کام لیا جاتا تھا۔ صحن کے اطراف میں کمرے بنائے جاتے تھے جو ایک لکڑی کا پاٹ کا دروازہ ہوتا تھا۔ ان کمروں میں کھڑکیاں نہیں ہوتی تھیں کیونکہ ان کمروں کو صرف رات کے سونے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کمروں کی چھتوں کے اوپر کا حصہ کھلا ہوا مستہ اور سپاٹ ہوتا تھا کہ جس پر گرمیوں کی راتوں میں مسافرین سویا کرتے تھے۔ کاروان سراؤں کی تعمیر پتھروں اور اینٹوں کے استعمال سے ہوتی تھی۔ بہت سے کاروان سرا اپنے زمانے کی دیگر عمارتوں کی مانند معماری کی خوبصورتیوں کی حامل تھیں۔ بعض کاروان سراؤں کی عمارتوں میں ابھی بھی اینٹوں سے بنی ڈیزائنوں، ٹائلوں، گچ اور پتھروں کے استعمال کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔
ایران کے کاروان سرا اس لحاظ سے کہ متنوع آب و ہوا کے حامل تھے، اس لیے متنوع اور مختلف شکلوں میں بنائے جاتے تھے کہ جن کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلا کوہستانی علاقوں میں مکمل طور پر کورڈ کاروان سرا ہے۔ اس طرح کے کاروان سرا راستوں کے کنارے واقع چھوٹے مسافر خانوں سے لے کر شاہ عباس صفوی کے زمانے کی شاہی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ ان عمارتوں کے سادہ نمونوں میں گنبدی چھت کا حامل مرکزی ہال، گنبد والے کمروں کی لائن میں اور متعدد استبل بھی اسی لائن میں ہیں۔ کوہستانی کاروان سرائے میں متعدد چولہے یا دیواروں پر کمرے گرم کرنے کے وسائل نصب تھے۔ یہ عمارتیں ہر طرف سے بند اور کورڈ ہوتی تھیں تاکہ کوہستان کی شدید سردی اور ٹھنڈی ہواؤں کو کمروں میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ اس قسم کے پرکشش کاروان سراؤں میں سے آذربائیجان میں کاروان سرائے شبلی اور کاروان سرائے گدوک کا نام لیا جا سکتا ہے۔ کاروان سرائے گدوک شمالی ایران میں سواد کوہ شہر کے نزدیک واقع ہے اور ماضی میں کاروان سرائے شاہ عباس سے مشہور تھا۔ اس کاروان سرا کے متعدد کمرے گچ کے ڈیزائنوں اور دیدہ زیب ٹائلوں سے مزین ہیں۔ تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ اس کاروان سرا میں شاہی اور سلطنتی کاروان ٹھہرا کرتے تھے۔
سامن، جنوبی ایران میں واقع خلیج فارس کا علاقہ قدیم الایام سے تاجروں کی آمد و رفت اور سامانوں کی درآمدات و برآمدات کا مرکز رہا ہے۔ اسی سبب سے اس حدود میں بہت زیادہ کارواں سرائے بنائے گئے۔ یہ کارواں سرائے خلیج فارس کی گرم و مرطوب آب و ہوا اور جغرافیائی صورتحال کے پیش نظر خاص معماری کے حامل ہیں۔ ان کارواں سراؤں میں بیشتر میں مرکزی صحن نہیں ہے۔ یہ کارواں سرائے چار گوشوں والی عمارت ہیں کہ جن میں ایک مرکزی ہال ہوتا ہے کہ جو جمع کی علامت میں بنائے گئے ہیں۔ کمروں کے سامنے پتھر کا ایک بڑا چبوترا ہے جو مرکزی ہال کے چاروں طرف بنایا گیا ہے۔ ماضی کے سبھی کمروں میں عمارت کے باہری حصے سے بھی ایک دروازہ بناتے تھے تاکہ ساحل کی ٹھنڈی ہوا عمارت کے اندر داخل ہو۔ یہ کارواں سرا بہت زیادہ متنوع ڈیزائنوں سے مزین اور نمایاں خوبصورتی کے حامل ہیں۔ ان عمارتوں کا ایک دلکش نمونہ بندر عباس کے نزدیک کارواں سرائے قلعہ پہلو ہے۔
ان کاروان سراؤں کی ایک اور قسم یہ ہے کہ ان کاروان سراؤں میں مرکزی صحن ہوا کرتے تھے کہ جو ایران کے اہم ترین اور خوبصورت ترین کاروان سرائے شمار ہوتے ہیں۔ یہ کاروان سرائے چند طریقوں سے بنائے گئے ہیں: گول کاروان سرائے، متعدد گوشوں والے، دو ایوان والے، ستوندار ہال والے، چار ایوان والے، اور اسی طرح مختلف ڈیزائنوں والے کاروان سرائے ہوتے تھے۔ ان تمام کاروان سراؤں کی خصوصیت ان کے مرکز میں صحن کا وجود ہے کہ جو ایران کی روایتی معماری سے اس کے بنانے والوں کی دلچسپی کا آئینہ دار ہے۔ ان کاروان سراؤں کے اندر داخل ہونے والے راستے، ٹاورز اور استبل تاریخی ادوار کے پیش نظر مختلف تھے۔ معماری کی اس روش کا ایک مثالی نمونہ کاروان سرائے پاسنگان ہے کہ جو قوم کاشان کے راستے میں واقع ہے اور صفویہ دور میں بنایا گیا ہے۔ اس کاروان سرائے میں ایسے پانی کے ذخائر ہیں کہ جن سے قافلے والے استفادہ کرتے تھے۔ ان کے صحن چوکور شکل کے اور چار ایوانوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ اس کے چار کونوں پر چار ٹاور بنائے جاتے تھے اور اس کے اندر داخل ہونے والے راستے میں خوبصورت محراب نما ڈیزائن بنی ہوتی تھی۔ پاسنگان کاروان سرائے میں چھوٹے کمرے بھی چوپایوں کی نگہبانی کے لیے بنائے جاتے تھے کہ جن سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کے معماروں کی نظر میں ایک کاروان سرائے کی ساخت کے لیے تمام ضروری لوازمات ہوتے تھے۔ اس کاروان سرائے کی پوری عمارت اینٹوں سے اور بڑے اور محکم پتھروں کے ستونوں پر بنائی گئی ہیں۔ دریا کے کنارے واقع ہونے کے سبب کمروں کی زمین کا فرش زمین سے تقریباً ایک میٹر بلند ہے تاکہ رطوبت اس میں رسوخ نہ کرے۔ طے پایا ہے کہ مستقبل قریب میں کاروان سرائے پاسنگان سیاحوں اور مسافروں کی رہائش اور سیاحت کے مقام میں تبدیل ہو جائے۔
ایران کے کارواں سراؤں کے بارے میں تاریخی کتابوں اور سفر ناموں میں دلچسپ اطلاعات و معلومات موجود ہیں۔ من جملہ اس کے اسپین کے کلاویجو کا سفر نامہ ہے کہ جس میں اس نے ایران کے سفر کے دوران ٹھہرنے کے مقامات کا بہترین انداز میں ذکر کیا ہے۔ اس نے اپنے نشاپور کے سفر میں پہلی رات ایک بڑے کارواں سرائے میں گزاری کہ جو بیابان کے درمیان میں واقع تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ منگل کی صبح ہم گھوڑے پر سوار ہوئے لیکن دو فرسخی گئے تھے کہ ایک عمارت مہمان خانے یا ہوٹل جیسی نظر آئی کہ جسے ایران میں کارواں سرا کہتے ہیں۔ انہوں نے جون 1804 عیسوی میں ایک مدت تک شہر تبریز میں قیام کیا اور وہاں کے کارواں سراؤں اور بازاروں کے بارے میں لکھا کہ پورے شہر میں چوڑی سڑکیں اور وسیع میدان ہیں کہ جن کے اطراف میں بڑی بڑی عمارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس میں جداگانہ دکانیں اور دفاتر بھی بنائے گئے ہیں کہ جن سے مختلف استفادے کیے جاتے ہیں۔ جب ہم ان کاروان سراؤں سے باہر نکلتے ہیں تو سڑکوں اور بازاروں میں پہنچتے ہیں کہ جو انواع اقسام کی اشیاء اور اجناس سے بھری پڑی ہیں۔ مثال طور پر ان میں سے بعض دکانوں میں زینت و آرائش کے سامان اور وومنس پرفیومز بیچے جاتے ہیں۔ خواتین دکانوں پر جاتی ہیں تاکہ اپنی خریداریاں انجام دیں۔ یہ بازار بہت پر رونق ہیں۔
شہر سے باہر کے کاروان سراؤں کو اس کے بانی اور اس کے تعمیر کرنے والوں کی بنیاد پر تین قسموں میں تقسیم کرتے تھے: کاروان سرائے شاہی، کاروان سرائے خصوصی اور کاروان سرائے خیریہ۔ شاہی کاروان سرا ایسے مکانات تھے کہ جن کی ساخت کے اخراجات ملک کے خزانے سے پورے ہوتے تھے، اور ان کاروان سراؤں سے جو آمدنی حاصل ہوتی تھی وہ ملک کی تعمیر و ترقی اور یا ملک کے خزانے میں جاتی تھی۔ یہ کاروان سرائے شاندار فن تعمیر کا مظہر تھے اور اس کی ساخت میں یکساں روش سے استفادہ ہوا تھا۔ وہاں کے کمرے قافلے والوں کو کرائے پر دیے جاتے تھے اور مسافروں کے نام ایک رجسٹر میں درج کیے جاتے تھے۔ جو معاملے انجام پاتے تھے ان کو بھی اس رجسٹر میں درج کرتے تھے، اور اس طرح سے تجارت کو زیادہ قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی تھی۔ حکومت ان رجسٹروں کی مدد سے ملک کی تجارت کی صورتحال سے مطلع ہوتی تھی۔ کاروان سراؤں میں سے بعض ایسے بھی تھے جو نجی اور ذاتی ملکیت تھے اور اس کی آمدنی اس کے مالک کو ملتی تھی۔ قاجار کے دور میں بہت زیادہ کاروان سرائے اسی روش پر بنائے گئے ہیں کہ جن میں سے بیشتر چھوٹے اور سادہ معماری کے حامل تھے۔ کاروان سراؤں میں سے فلاحی اور خیراتی کاروان سرائے بھی تھے کہ جس میں مسافروں سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ کاروان سرا مخیر حضرات اور نیک افراد سے متعلق تھے۔ یہ کاروان سرائے مسافروں اور زائروں کی طولانی سفروں کے دوران بہت زیادہ مدد کرتے تھے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
Thank you.